بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ. صدق الله العلي العظيم.
شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ اے انسانوں، زمین میں جو کچھ بھی حلال و طیب ہے اسے استعمال کرو، اور شیطانی اقدامات کا اتباع نہ کرو کہ وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ وہ بس تمہیں بدعملی اور بدکاری کا حکم دیتا ہے، اور اس بات پر آمادہ کرتا ہے کہ خدا کے خلاف جہالت کی باتیں کرتے رہو۔ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ جو کچھ خدا نے نازل کیا ہے اس کا اتباع کرو، تو کہتے ہیں کہ ہم اس کا اتباع کریں گے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے۔ کیا یہ ایسا ہی کریں گے چاہے ان کے باپ دادا بے عقل ہی رہے ہوں اور ہدایت یافتہ نہ رہے ہوں۔
سامعین ریڈیو تہران کی صبح کی نشریات کے ساتھ حاضر خدمت ہیں، حسین تقوی کا سلام قبول کیجیے۔ پروگرام کے آغاز میں آپ سامعین نے سورہ مبارکہ بقرہ کی 168 سے لے کر 170 تک کی آیات کی تلاوت اور ان آیات کا اردو ترجمہ سماعت فرمایا۔ قاری تھے جواد پناہی۔ سامعین، ہماری یہ صبح کی نشریات میڈیم ویو میں 765 اور 1098 کلو ہرٹز پر پیش کی جا رہی ہیں۔ انٹرنیٹ پر ہماری لائیو نشریات سننے کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ پر وزٹ کر سکتے ہیں، ہمارا پتہ ہے urdu.sahar.tv.ir۔ سامعین، آج جمعرات ہے، 10 آذر 1401 ہجری شمسی مطابق 6 جمادی الاول 1444 ہجری قمری اور 1 دسمبر 2022 عیسوی۔ ہماری صبح کی نشریات میں شامل پروگراموں کی ترتیب کچھ یوں ہیں۔ اب سے تھوڑی دیر بعد آپ سامعین سماعت فرمائیں گے عالمی خبریں، خبروں کے بعد حالات حاضرہ پر مشتمل پروگرام انداز جہاں پیش کیا جائے گا، پھر نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کی جائے گی، اس کے بعد آپ سامعین سماعت فرمائیں گے قرآنی مفاہیم پر مبنی پروگرام کلام نور، پھر پروگرام یادوں کے جھروکے ہوگا، اور آج کے دن کی دعا پر ہماری صبح کی نشریات اپنے اختتام پر پہنچیں گی۔ سامعین، یہ تو رہی ہماری صبح کی نشریات میں شامل پروگراموں کی ترتیب، کچھ ہی لمحات بعد حاضر خدمت ہوتے ہیں۔ وقت ہوا ہے عالمی خبروں کا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے خاص خبروں کا خلاصہ۔ عراقی وزیر اعظم محمد شیعہ السوڈانی نے کہا ہے کہ شہید حاج قاسم سلیمانی اور شہید ابو مہدی المہندس کی شہادت نے مل کر ایران اور عراق کی دو قوموں کے درمیان تعلقات کو مزید مضبوط کیا ہے۔ پاکستان کے شہر کوئٹہ میں خودکش دھماکہ، 3 افراد جاں بحق، 20 سے زائد زخمی ہوئے ہیں۔ اجتماعی عصمت دری کے مجرموں کو وقت سے پہلے رہا کرنے کے فیصلے کے خلاف گجرات کے 2002 کے فسادات کی متاثرہ بلقیس بانو کی سپریم کورٹ سے فریاد۔ صہیونی فوجیوں کے ہاتھوں 6 فلسطینیوں کی شہادت کے بعد غرب اردن میں صہیونی فوجیوں اور فلسطینیوں کے درمیان شدید جھڑپیں ہوئی ہیں۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ عراقی وزیر اعظم محمد شیعہ السودانی نے بدھ کی رات مشہد مقدس میں آستانہ قدس رضوی کے سرپرست حجت الاسلام احمد مروی سے ملاقات میں کہا کہ شہید حاج قاسم سلیمانی اور شہید ابو مہدی المہندس کی شہادت نے مل کر ایران اور عراق کی دو قوموں کے درمیان تعلقات کو مزید مضبوط کیا ہے۔ عراق کے وزیر اعظم نے کہا شہید قاسم سلیمانی نے داعش کی نابودی اور عراق کی سلامتی کے لیے حشد الشعبی کے ساتھ مل کر جو خدمات انجام دیں، وہ دونوں ممالک کے عوام کے بھائی چارے دوستی کی بہترین مثال ہے، اور یہ ظاہر کرتی ہے کہ ایران اور عراق مل کر ایک ہی سمت میں آگے بڑھ رہے ہیں۔ انہوں نے اپنی بات کو جاری رکھتے ہوئے کہا کہ ایران اور عراق کی دو قوموں کی دوستی ایک تاریخی حیثیت رکھتی ہے۔ دونوں ممالک کے عوام کے درمیان موجود تاریخی، ثقافتی اور مذہبی مشترکات دونوں ممالک کے درمیان گہرے دوستانہ تعلقات کا باعث ہیں۔ عراق کے وزیر اعظم نے عراق اور ایران کے مقدس روزوں کی انتظامیہ کے درمیان تعلقات کو آسان بنانے کے لیے اپنی تیاری کا اعلان کیا اور کہا کہ ہم عراق اور ایران کے مقدس مزارات کی انتظامیہ کے درمیان تعلقات کو آسان بنانے کے لیے کام کرنے کے لیے تیار ہیں۔ آستانہ قدس رضوی کے سرپرست نے بھی ایران اور عراق کے عوام کے درمیان دوستانہ اور برادرانہ تعلقات کو اٹوٹ قرار دیتے ہوئے کہا ایران اور عراق ایک ملک ہیں، اور یہ جملہ کوئی رسمی یہ کوئی رسمی جملہ نہیں بلکہ ایک حقیقت ہے۔ حجت الاسلام عربی نے یہ بیان دیتے ہوئے کہ تاریخی شواہد سے معلوم ہوتا ہے کہ ایرانی اور عراقی علماء اور حکام نے ہمیشہ یہ عقیدہ رکھا ہے کہ عراق اور ایران ایک ہیں، کہا بہت سی مشترکات اور تاریخی واقعات سبھی اس بات کی نشاندہی کرتے ہیں کہ عراق اور ایران کے عوام کے درمیان کوئی فاصلہ نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ دشمن ہمیشہ مختلف سازشوں سے ان دو عظیم ممالک کے عوام کے درمیان اختلافات پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ عراق کے نئے وزیر اعظم محمد شیعہ السوڈانی اعلیٰ سطحی سیاسی و اقتصادی وفد کے ہمراہ منگل کے روز تہران پہنچے۔ السوڈانی نے رہبر انقلاب اسلامی سے ملاقات کے علاوہ ایران کے صدر، اسپیکر، سینئر نائب صدر اور وزیر خارجہ سے ملاقات و گفتگو کی۔ عراقی وزیراعظم بدھ کی رات مشہد سے بغداد کے لیے روانہ ہو گئے۔ پاکستان کے صوبہ بلوچستان کے صدر مقام کوئٹہ میں سیکورٹی فورس کی گاڑی پر کیے جانے والے خودکش حملے میں درجنوں افراد جاں بحق اور زخمی ہو گئے۔ میڈیا رپورٹوں میں بتایا گیا ہے کہ بلوچستان کے دارالحکومت کوئٹہ کے علاقے بلیلیلی میں پولیو ٹیم کی سیکیورٹی پر مامور ایف سی کی گاڑی کو خودکش حملے کا نشانہ بنایا گیا، جس میں 3 افراد جاں بحق اور 20 سیکیورٹی اہلکاروں سمیت 24 افراد زخمی ہوئے ہیں۔ دہشت گرد گروہ تحریک طالبان پاکستان ٹی ٹی پی نے خودکش حملے کی ذمہ داری قبول کر لی ہے۔ ٹی ٹی پی اس سے پہلے بھی پاکستان میں لاتعداد دہشت گردانہ حملوں کی ذمہ داری قبول کر چکی ہے، جس میں 2014 کا خونی واقعہ بھی شامل ہے۔ دسمبر 2014 میں ٹی ٹی پی کے دہشت گردوں نے پشاور کے آرمی پبلک اسکول پر حملہ کر کے 120 بے گناہ بچوں اور اساتذہ کو بے رحمی کے ساتھ قتل کر دیا تھا۔ ہندوستان کی ریاست گجرات کے 2002 کے فسادات کے دوران جنسی زیادتی کا شکار ہونے والی بلقیس بانو نے اجتماعی عصمت دری کا ارتکاب اور ان کے خاندان کے 7 افراد کو قتل کر دینے والے 11 مجرموں کو وقت سے پہلے رہا کر دینے کے فیصلے کو سپریم کورٹ میں چیلنج کر دیا ہے۔ 2002 میں ہندوستان کی ریاست گجرات میں فرقہ وارانہ فسادات کے دوران انتہا پسند ہندوؤں کے ہاتھوں اجتماعی عصمت دری کا نشانہ بننے والی بلقیس بانو نے وقت سے پہلے مجرموں کو رہا کر دیے جانے کے خلاف بدھ کو سپریم کورٹ کا دروازہ کھٹکھٹایا ہے۔ متاثرہ بلقیس بانو نے سپریم کورٹ کے اس فیصلے کو بھی چیلنج کرتے ہوئے ایک درخواست دائر کی ہے، جس میں عدالت نے گجرات سرکار کو 1992 کی معافی پالیسی درخواست دینے کی اجازت دی تھی۔ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس نے کہا کہ وہ بلقیس بانو کی تازہ درخواست کا جائزہ لے گی۔ واضح رہے کہ گزشتہ 15 اگست کو گجرات حکومت نے 11 مجرموں کو رہا کر دیا تھا اور کہا تھا کہ معافی کی پالیسی پر غور کرنے والی کمیٹی نے ان مجرموں کو رہا کرنے کی اجازت دی تھی۔ گجرات حکومت کے اس فیصلے پر پورے ہندوستان میں شدید احتجاج کیا گیا تھا اور خود سپریم کورٹ نے بھی اس پر ناراضگی ظاہر کی تھی۔ افغانستان کے صوبے سمنگان کے شہر ایبک کے ایک مدرسے میں دہشت گردانہ بم دھماکے میں درجنوں طلبہ ہلاک اور زخمی ہو گئے ہیں۔ مقامی انتظامیہ نے دوپہر کو ہونے والے دھماکے کی تصدیق کی ہے۔ رپورٹ کے مطابق یہ دھماکہ صوبے سمنگان کے شہر ایبک میں واقع الجہاد مدرسے میں بدھ کو ہوا، جبکہ طلبہ نماز کے لیے اکٹھے ہوئے تھے۔ بتایا جا رہا ہے کہ اس دھماکے میں 15 طالب علم جاں بحق اور 20 سے زیادہ زخمی ہوئے ہیں۔ یہ بھی دعویٰ کیا گیا ہے کہ اس مدرسے میں چھوٹے بچے بھی زیر تعلیم تھے۔ بعض ذرائع نے دھماکے کو خودکش حملہ جبکہ بعض دوسروں نے ٹائم یا ریموٹ کنٹرول بم دھماکہ قرار دیا ہے۔ مغربی کنارے میں مختلف علاقوں میں فلسطینی مجاہدین اور صہیونی فوجیوں کے درمیان شدید جھڑپوں کی خبریں ملی ہیں۔ میڈیا رپورٹوں میں بتایا گیا ہے کہ ان جھڑپوں کا سلسلہ بدھ کی صبح تک جاری رہا۔ سوشل میڈیا پر نشر ہونے والی ویڈیو سے بھی پتہ چلتا ہے کہ مغربی کنارے کے شہر جنین میں صہیونی فوجیوں اور فلسطینی مجاہدین کے درمیان شدید جھڑپیں ہوئی ہیں۔ کہا جا رہا ہے کہ مغربی کنارے کے شہر جنین کا علاقہ جبا ٹاؤن جہاد اسلامی فلسطین کے فوجی بازو القدس بریگیڈ کے جوانوں اور صہیونی فوجیوں کے درمیان جھڑپوں کا مرکز تھا۔ دوسری جانب اطلاعات ہیں کہ غاصب صہیونی فوجیوں نے مغربی کنارے کے شہر رام اللہ کے عین منجد نامی علاقے پر حملہ کیا ہے، جس کے بعد اس علاقے میں شدید جھڑپوں اور فائرنگ کی آوازیں سنائی دی ہیں۔ تحال ان جھڑپوں میں ہونے والے نقصانات کے بارے میں کوئی اطلاع سامنے نہیں آئی ہے۔ قابل ذکر ہے کہ پچھلے چند ماہ کے دوران مغربی کنارے کے علاقے میں تحریک مزاحمت زور پکڑ گئی ہے اور صہیونی فوجیوں اور فلسطینی مجاہدین کے درمیان تواتر کے ساتھ جھڑپیں ہوتی رہی ہیں۔ روس کے صدارتی ترجمان دیمیتری پیسکوف نے کہا ہے کہ فی الحال یوکرائن کے ساتھ مذاکرات کا سوال نہیں اٹھتا۔ کیمرن میں منعقدہ پریس کانفرنس کے دوران پیسکوف نے ماسکو اور کیف کے مذاکرات کی بحالی اور مغربی کنارے کی جانب سے اس موضوع پر اصرار پر رد عمل ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ مذاکرات کے لیے ضروری ہے کہ یوکرائن میں اس سلسلے کا سیاسی ارادہ پایا جاتا ہو۔ یمن کے وزیر دفاع اور یمنی فوج کے سربراہ نے مشترکہ بیان میں جارے ممالک کو خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ مستقبل کی کسی بھی جنگ میں یمن پر حملہ آوروں کی کشتیوں کے کشتوں کے پشتے لگا دیں گے۔ یمن کے وزیر دفاع محمد ناصر العطافینہ اور فوج کے سربراہ محمد عبد الکریم الغماری نے یمن میں جارحیت کرنے والے ملکوں کو خبردار کیا ہے۔ اگر دشمنوں نے انسانی بحران اور معاشرے کے خاتمے، یمن کے سرکاری ملازمین کی تنخواہوں کی ادائیگی اور امریکی حمایت یافتہ جنگ یمن کو ختم کرنے کے لیے موجودہ مواقع کو گنوا دیا تو ان کو اس کی سزا بھگتنی ہوگی۔ اسی کے ساتھ ہی ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں۔ سامعین، ابھی آپ ریڈیو تہران سے عالمی خبریں سماعت فرما رہے تھے۔ یہ تہران ہے، اسلامی جمہوری ایران کی آواز، اور اب سماعت فرمائیے پروگرام انداز جہاں۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، السلام علیکم۔ علی عباس رضوی انداز جہاں لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ امید ہے کہ جہاں بھی ہوں گے انشاءاللہ ہمیشہ کی طرح آج بھی بخیر و عافیت ہوں گے۔ ہمارے آج کے پروگرام کا موضوع ہے پاکستان میں نئی عسکری قیادت اور توقعات۔ اس موضوع پر ہم گفتگو کریں گے اپنے معزز مہمانوں سے۔ ہمارے ساتھیوں نے یہاں پر ایک رپورٹ تیار کی ہے، پہلے اسے دیکھیں، پھر آپ کی خدمت میں اور اپنے مہمانوں کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔
جنرل آصف منیر نے 29 نومبر کو جنرل ہیڈ کوارٹر میں ہونے والی ایک تقریب کے دوران پاکستان کے 17ویں آرمی چیف کی حیثیت سے اپنے عہدے کا باضابطہ چارج سنبھال لیا ہے۔ پاکستان کے نئے آرمی چیف کی تعیناتی اور تقرری کے حوالے سے حکومت اور حزب اختلاف کی جماعتوں کے درمیان جاری کشمکش اور بیان بازی کے دوران وزیراعظم شہباز شریف نے 24 نومبر کو جنرل آصف منیر کو چیف آف آرمی سٹاف مقرر کرنے کا فیصلہ کیا تھا، جس کے بعد صدر مملکت عارف علوی نے ان کی سفارشات پر دستخط کر دیے تھے۔ پاکستان میں آرمی چیف کی تقرری کا معاملہ ماضی میں بھی اس ملک کے سیاسی اور صحافتی حلقوں میں زیر بحث رہا ہے، لیکن حالیہ برسوں کے دوران اس معاملے پر سیاسی تناؤ میں زیادہ شدت کا مشاہدہ کیا گیا۔ پاکستان میں متعدد بار مارشاء اللہ کے نفاذ، طویل فوجی حکمرانی اور سیاسی معاملات میں مداخلت کو اس حساسیت کی اہم وجہ قرار دیا جاتا ہے۔ پاکستان کے سبکدوش ہونے والے فوجی سربراہ جنرل قمر جاوید باجوہ نے بھی بحیثیت آرمی چیف اپنے آخری انٹرویو میں، جو انہوں نے غیر ملکی اخبار کو دیا، یہ بات زور دے کر کہی ہے کہ ہم نے فوج کو سیاسی امور سے دور رکھنے کا فیصلہ کیا ہے اور فوج اس پر قائم ہے۔ ان کا اس انٹرویو میں یہ بھی کہنا تھا کہ مجھے یقین ہے کہ مسلح فوج کا سیاسی قرنطینہ پاکستان میں سیاسی استحکام لائے گا۔ اس سے قبل پاکستانی فوج کے ترجمان جنرل بابر افتخار اور آئی ایس آئی کے سربراہ جنرل ندیم انجم بھی اپنی مشہور پریس کانفرنس کے ذریعے فوج کے غیر سیاسی ہونے کے فیصلے کی تفصیل بیان کر چکے ہیں۔ اس پریس کانفرنس کے حوالے سے پاکستان کے صحافتی حلقوں کا کہنا ہے کہ یہ کوئی جز وقتی لمحاتی یا انفرادی نہیں بلکہ ادارہ جاتی فیصلہ ہے جو طویل داخلی مباحثے کے بعد کیا گیا ہے۔ پاکستان کے صحافتی حلقے فوج کے مائنڈ سیٹ میں اس تبدیلی کو باجوا ڈاکٹرائن کے نام سے بھی یاد کرتے ہیں اور انہیں توقع ہے کہ ملک کے موجودہ سیاسی، اقتصادی اور معاشرتی صورتحال کے تناظر میں نئے آرمی چیف جنرل عاصم منیر بھی اس پالیسی پر سختی سے کاربند رہیں گے۔
ہمارے ساتھ پاکستان اسلام آباد سے رابطے میں ہیں پاکستان کے سینئر طرز نگار جناب علی رضا علوی صاحب، دونوں مہمانوں کو خوش آمدید کرتے ہیں اور دونوں کی خدمت میں سلام عرض کرتے ہیں۔ پہلے چلتے ہیں علی رضا علوی صاحب کی خدمت میں۔ السلام علیکم جناب۔
وعلیکم السلام۔
جی علی رضا علوی صاحب، جو نئے آرمی چیف ہیں ان کے سامنے خاص طور پر سیاست میں دخیل نہ ہونے کے تعلق سے جو چیلنج ہے، اس پر وہ کس طرح سے قابو پائیں گے؟
جی، پروگرام میں یہ یقیناً پاکستانی فوج نے ایک ابھی نیریٹو شروع کیا ہے، جنرل باجوا کے راؤ میں کی رپورٹ میں بھی بتایا گیا کہ ہم اس میں سیاسی طور پر اس طرح عمل دخل نہیں کریں گے جس طرح پہلے ہوتا رہا ہے، اور یہ ایک طرح کا اقرار بھی ہے کہ پہلے سیاست میں عمل دخل ہوتا رہا تھا۔ تو اور سیدھی بات ہے کہ سب کو یہ بھی پتا ہے کہ عمران خان کو جس طرح لایا گیا، ایک پورا آپریشن کیا گیا، ایک پوری طرح پلاننگ کی گئی جس میں جنرل پاشا تھا، جنرل ظہیر الاسلام تھا اور ایک دو اور جرنیل تھے، اور خاص طور پر ڈرائیونگ سیٹ پر یہ دونوں جرنیل بیٹھے ہوئے تھے، اور انہوں نے ایک پوری مینوفیکچرنگ کی اور جتنے الیکٹیبل تھے ان کو جگہ جگہ سے اٹھا کے اس پاکستان تحریک انصاف کی کشتی میں لے کے آئے۔ مائنڈ سیٹ ان کا چل رہا تھا، پیسہ علیم خان کا چل رہا تھا اور جہانگیر ترین کا چل رہا تھا، جو چھوڑ گئے، ناراض ہو کے چلے گئے۔ اس کے بعد جب لایا گیا، توقعات یہ تھی کہ عمران خان سے پہلے، کیونکہ نواز شریف اور آصف زرداری کے حوالے سے خود بہت سارے حلقوں کی طرف سے باقاعدہ منظم منصوبہ بندی کے تحت یہ چلایا جاتا تھا کہ یہ کرپٹ ہیں، چور ہیں، زرداری کو 10% کہا جانے لگا، 50% بھی کہا جانے لگا، لیکن بہرحال 10% کے لیے تھیوری چلتی رہی۔ نواز شریف کو چور ڈاکو کہا گیا، سرے مال کی کہانیاں بنائی گئیں، اور اس کے بعد پھر نواز شریف کو مودی کا یار کا نعرہ لگایا گیا۔ تو یہ پورا ایک پلان تھا، ایک پورا مائنڈ سیٹ تھا جو یہ کام کر رہا تھا، بڑے بھرپور طریقے سے کام کر رہا تھا۔ اور دوسری طرف عمران خان کو ایک صادق، ایک امین، ایک نیک آدمی کے طور پر پیش کیا جا رہا تھا، عدالتوں میں بھی اس کے حق میں فیصلے آ رہے تھے۔ آفٹر آل یہ پوری مہم کامیاب ہونے کے بعد اقتدار پہ آ گئے، عمران خان سے ہماری بھی بہت زیادہ ملاقاتیں اقتدار سے پہلے بھی رہیں، بعد میں بھی رہیں جب وہ وزیر اعظم تھے۔ تو ان کا شروع شروع میں کہنا یہ تھا کہ میرے پاس 200 بندوں کی ٹیم ہے، بڑے لائق ہیں، بڑے محنتی ہیں، بڑے جہادیزہ ہیں، بڑا نظام چلا سکتے ہیں، پورے ملک کے سارے مسائل کو حل کر دیں گے۔ تو اسٹیبلشمنٹ کو، پاکستان کے اسٹیبلشمنٹ کا بھی یہی خیال تھا کہ چوروں ڈاکوؤں سے نجات کے بعد ایک صاف ستھرا، ایک ایسا آدمی جو بڑا کرسمیٹک پرسنالٹی ہے، جو لوگوں میں بڑا پاپولر ہے اپنے ورلڈ کپ جیتنے کی وجہ سے، کرکٹ کی وجہ سے، تو اس کا جب اس کو بڑھا چڑھا کے پیش کیا گیا تو اس کی پاپولرٹی یقیناً اس نے مزید گین کی اور وہ اقتدار میں آ گئے۔ اقتدار میں آنے کے بعد عمران خان نے خود بتایا کہ میں 100 دن کے اندر اندر، خود ہم سے بھی بات کی کہ 100 دن کے اندر اندر ہر چیز کو ٹھیک کر دوں گا، علی کوئی ایشو ہی نہیں ہے، دس نو پرابلم، ود ان 100 ڈیز میں اس ملک کو بہت اوپر لے کے چلا جاؤں گا، یہاں جو ہے زر مبادلہ کے ذخائر آنا شروع ہو جائیں گے، پوری دنیا میں جو پاکستانی بیٹھے ہیں وہ اتنا پیسہ بھیجیں گے کہ پاکستان بہت آگے آ جائے گا۔ اپنی تقاریر میں بھی بار بار کہا کرتے تھے کہ یہاں پاکستان میں بڑے وسائل ہیں، بڑے معدنیات سے مالا مال ہے، فلاں 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 چیزوں سے مالا مال ہے۔ پھر انہوں نے ہی پاکستان میں یہ انٹروڈیوس کروایا، ہم تو ہمیشہ سنتے آئے تھے کہ پاکستان میں 4 موسم ہوتے ہیں، انہوں نے بتایا پاکستان میں 12 موسم ہوتے ہیں۔ خیر اس طرح کی بات ہے۔ 100 دن کے بعد جب انہوں نے تقریر کی پاکستان کی اسلام آباد میں جناح کنونشن سینٹر میں، تو اس تقریر میں مجھے بھی بلایا گیا تھا، اس اجلاس میں، پروگرام میں میں بھی وہاں موجود تھا۔ تو اس وقت ان کا ایک اکانومک جو ویژن دیا انہوں نے بتایا کہ پاکستان کے لوگ مرغیاں پالیں اور مرغیاں انڈے دیں گی، اور انڈے پھر جو ہے انڈیوں سے پھر مرغیاں بنیں گی، تو پھر پاکستانی معیشت جو ہے وہ ترقی کر جائے گی۔ پھر ان کا معاشی بھی ان کچھ عرصے کے بعد پھر سامنے آیا کہ انہوں نے کہا کہ نہیں، پاکستان کے لوگ جو ہے نا وہ بھنگ کاشت کریں، بھنگ ایک طرح کا مخصوص نشہ ہوتا ہے، تو وہ پاکستانی معیشت کو بڑا مضبوط کرے گا۔ انہوں نے کہا تھا 1 کروڑ نوکریاں دیں گے، وہ 1 کروڑ نوکری تو نہ مل سکی، 15 لاکھ سے زیادہ لوگ بے روزگار ہو گئے۔ تو اس طرح انہوں نے کہا تھا کہ 1 لاکھ سے زیادہ مکان بنائیں گے، تو 1 لاکھ مکان تو نہیں بن سکے، جو آلریڈی پہلے بلڈنگ بنی ہوئی تھی وہ تجاوزات کے نام سے بڑے
نہیں۔ صاحب یہ تو آپ عمران صاحب کی بات کر رہے ہیں، میں وہ میرا سوال یہ تھا کہ جو نئے آرمی چیف ہیں ان کو جو چیلنج ہے اس وقت کس طرح سے قابو پائیں گے؟
ادھر ہی آ رہا ہوں ابھی, آپ مجھے ایک منٹ دے دیں گے تو میں بالکل ادھر ہی آ رہا ہوں. یہ جو عمران جو لایا گیا ہے وہ بھی لوگوں کو پتا ہونا چاہیے کہ کیسے لایا گیا اور کیسے گیا ہے. ٹھیک ہے
جی.
تو وہ ان سارے معاملات کر کرا کے جب حضور وہ برتر اقتدار آئے, پہلے 100 دن کا تھا کہ 100 دن کا کام ہے وہ انقلاب لائیں گے, وہ نہیں لا سکے. پھر وہ کہا گیا کہ سال پہ ان کو مہلت دیجیے اور ان کے اوپر کریٹیسائز میڈیا نہ کرے, وہ سال نہیں کر سکے. پھر 3.5 سال دیکھا گیا, جب وہ دیکھا گیا کہ 3.5-4 سال میں انہوں نے کچھ نہیں کیا, معیشت کا بٹھا بٹھا دیا ہے, تو اس کے بعد مجبوراً پھر ایک نیا فیصلہ کیا گیا جس کو باجوا ڈاکٹرین کہتے ہیں کہ اب یہ ہم نے اتنا بڑا ایک جو معاملہ کیا ہے اب ہمیں اس سے لا تعلق ہو جانا چاہیے اور سیاستدانوں کو خود سیاست کے فیصلے کرنے.
سوال یہ کہ فیصلہ کیا گیا, کس نے فیصلہ کیا؟
یہ جو لائف ہے انہوں نے کہیں نہ کہیں بیٹھ کے فیصلہ کیا ہوگا نا. انہوں نے کوئی پریس ریلیز تو نہیں جاری کرنی تھی کہ ہم نے بیٹھ کے فیصلہ کر لیا ہے, لیکن انہوں نے یہ بات ضرور کی کہ ہم لا تعلق ہو گئے ہیں, ہم نیوٹرل ہو گئے ہیں. اور انہوں نے جب کہا کہ ہم نیوٹرل ہو گئے ہیں تو عمران خان نے اپنے جلسوں میں لفظ نیوٹرل کا بھی مذاق اڑایا, ان کو جانور بھی کہا, ان کو میر جعفر اور میر صادق بھی کہا. اور عمران خان کو یہ بات کیونکہ سوٹ نہیں کرتی تھی کہ یہ لوگ اگر نیوٹرل ہو جائیں گے تو ان کو پتا تھا کہ میں سسٹین نہیں کر پاؤں گا, میں بالکل میرا بیڑا غرق ہو جائے گا. اور بالکل ایسے ہی ہوا. ابھی وہ ایک جو پاپولیرٹی کا ان کا جو فینومینا ہے اس کو ہم بالکل اگنور نہیں کر سکتے, وہ کسی نہ کسی لیول پہ ہے اور وہ زیادہ تر بیس کرتے ہیں سوشل میڈیا کے اوپر, زمینی طور پر وہ کہیں نہیں کرتا. اب جو نئے آرمی چیف صاحب آئے ہیں, اب ان کا بالکل یہ ایک امتحان ہے کہ اس چیز کو وہ آگے لے کے کتنا آگے بڑھتے ہیں. جو باجوا صاحب ان کو کہہ کے گئے ہیں, جو ایک بات بتا کے گئے ہیں کہ اب ہمیں نیوٹرل رہنا ہے, کیا یہ واقعی پریکٹیکلی نیوٹرل رہتے ہیں؟ کیا فوج کے اندر اور ہمارے کچھ بات اداروں کے اندر جو پولیٹیکل اسٹیبلش کے پولیٹیکل ونگز ہیں کیا وہ ختم کر دیے جائیں گے؟ اگر وہ ختم نہیں کیے جاتے تو پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ بالکل یہ نیوٹرل ہو گئے ہیں, یہ سیاسی معاملات میں بالکل مداخلت نہیں کریں گے اور یہ کسی کو لانے میں کسی کو گرانے میں کوئی کردار ادا نہیں کریں گے. بیان بازی کی حد تک یہ بڑی خوبصورت بات ہے, دل کو بڑی اچھی لگتی ہے, سننے میں بڑی رس کھولتی ہے, لیکن اس ایک آن دا ریکارڈ ایک کہنے کی حد تک کہ مجھے بھی یہ بات بڑی پسند ہے, لیکن مجھے کوئی یقین نہیں ہے کہ یہ عملی طور پر ایسا ہی ہوگا.
بہت شکریہ. ہمارا اب پاکستان میں نئے آرمی چیف کی تقرری کا معاملہ مکمل ہو چکا ہے, چار سنبھال لیا جا چکا ہے اور جو اس مسئلے پر ایک بحث تھی تقریباً وہ بھی ختم ہو چکی ہے, اور ایسا لگتا ہے کہ اب آئندہ جو صورتحال ہوگی وہ صرف اور صرف سیاسی میدان کی ہوگی. بہرحال اگلے پروگرام تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے, خدا حافظ.
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز.
جب سے ہوا ہے ان کا کرم خیریت سے ہوں, جب سے ہوا ہے ان کا کرم خیریت سے ہوں, اب دکھ نہ درد ہے نہ ستم خیریت سے ہوں, اب دکھ نہ درد ہے نہ ستم خیریت سے ہوں. تھاما ہے جب سے دامن خیر خیریت سے ہوں, قائم ہے تب سے میرا بھرم خیریت سے ہوں.
سامعین ابھی آپ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماعت فرما رہے تھے، اور اب سماعت فرمائیے ہفتہ وار پروگرام کلام نور۔
وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ،
اور ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا ہے، تو کیا کوئی نصیحت حاصل کرنے والا ہے؟
کلام نور۔
عزیز سامعین، پروگرام کلام نور کے ساتھ حاضر خدمت ہیں طہٰ شمیم اور مریم زہرا کا سلام قبول کیجیے۔ امید ہے کہ ہمارا یہ پروگرام بھی آپ کی معلومات میں اضافے کا باعث بنے گا۔
اے رب جہاں، اے رب جہاں، اے رب جہاں، اے رب جہاں،
تسبیح پڑھے دن رات تیری، اے عرش زمین یہ کون مکان،
اے رب جہاں، اے رب جہاں، اے رب جہاں، اے رب جہاں،
مومن نہ رہے اب کھول خزانوں کے رستے،
اب کھول خزانوں کے رستے،
سینوں کو غم شہ سے بھر دے، دنیا کا کوئی بھی غم نہ ملے،
اے رب جہاں، رب جہاں، رب جہاں، رب جہاں،
ہر فرش ادا پر اہل ادا کرتے ہیں دعائیں محب خدا،
اے رب جہاں، اے رب جہاں، اے رب جہاں، اے رب جہاں، اے رب جہاں،
اے مولا کنیزان زہرا، پھیلائے ہوئے ہیں اپنی ردا،
پھیلائے ہوئے ہیں اپنی ردا،
اب تک نہ جنہیں اولاد ملی، اولاد انہیں تو کر دے عطا،
رب جہاں، رب جہاں، رب جہاں، رب جہاں،
ان کی دعاؤں میں شامل خود بنت نبی خاتون جنا،
اے رب جہاں، اے رب جہاں،
حمد و شکر پروردگار اور مدحت و ثناء احمد مختار کے ساتھ سلسلہ وار تفسیر کلام نور میں آئیے روح پرور گفتگو کا آغاز سورہ حجرات کی 13ویں آیت کی تلاوت سے کرتے ہیں۔ ارشاد قدرت ہوتا ہے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایها الناس انا خلقناکم من ذکر وانثى وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر۔
انسانوں، ہم نے تم کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا ہے، اور پھر تم میں شاخیں اور قبیلے قرار دیے ہیں تاکہ آپس میں ایک دوسرے کو پہچان سکو، بے شک تم میں سے خدا کے نزدیک زیادہ محترم وہی ہے جو زیادہ پرہیزگار ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر شے کا جاننے والا اور ہر بات سے باخبر ہے۔
سامعین، آپ فرض کریں کہ روئے زمین پر رہنے والے تمام انسان شکل و رنگ و زبان اور دوسری خصوصیات میں ایک جیسے ہوتے تو کیا اس صورت میں ایک دوسرے شخص کی شناخت و معرفت آسان کام ہوتا؟ خداوند عالم کی نعمتوں میں سے ایک بہت بڑی نعمت جو اس کی قدرت و حکمت کی نشانی ہے، انسانوں کا مختلف شکل و صورت، نسلوں، قبیلوں اور مختلف زبان کے اقوام کا وجود میں آنا ہے۔ اس کے علاوہ ہر قوم و نسل کا ہر ایک فرد ایک شخصیت کا مالک ہے، یہاں تک کہ جڑواں افراد بھی تمام جہتوں سے برابر نہیں ہیں۔ یہ لوگ اپنے والدین، قریبی عزیز و اقارب اور قابل شناخت ہیں جنہیں سبھی پہچانتے ہیں۔ قرآن کریم اس آیہ کریمہ میں انسان کی اصلی شناخت یعنی اصلی فرق کو جسمانی اور قومی لحاظ کی جانب اشارہ کرتے ہوئے فرماتا ہے، اس فرق کا راز یہ ہے کہ لوگ ایک دوسرے کو پہچان سکیں اور اجتماعی روابط اور ایک دوسرے سے ملاقات و شناخت میں مشکلات سے دوچار نہ ہو سکیں۔ البتہ بعض قومیں اور نسلیں اس بات کی کوشش کرتی ہیں کہ اس فرق کو اپنی فوقیت و برتری کی علامت قرار دیں، جبکہ آیہ کریمہ فرماتی ہے، تم سب ایک ہی ماں باپ کی اولاد ہو جس کی جڑ حضرت آدم اور حوا علیہ السلام سے متصل ہوتی ہے، پس فخر و مباحات کی کوئی وجہ باقی نہیں رہتی، اور صرف وہ افراد جو انسانی کمالات کے حصول اور الہی ترقی و پیشرفت کی منزل پر فائز ہوتے ہیں وہ خداوند عالم کے نزدیک خاص احترام و عظمت سے بہرہ مند ہوتے ہیں۔
سامعین، اس آیت کریمہ سے ہمیں یہ درس ملتا ہے کہ عرب کو اجم پر یا کالے کو سفید پر کوئی بھی فوقیت و برتری حاصل نہیں ہے، کیونکہ سب کے سب انسان اور ایک ماں باپ کی اولاد ہیں۔ مرد یا عورت یا جو فرق ان کے درمیان شکل و صورت اور رنگ و قومیت کے اعتبار سے انسانوں میں مشاہدہ کرتے ہیں، وہ حکمت اور ایک دوسرے کی شناخت کی بنیاد پر ہے، نہ کہ فخر و مباحات اور برتری کے حصول کے لیے۔ سامعین، قرآن کریم نے ہر طرح کے تعصب، چاہے وہ نسلی ہو یا قومی، قبیلے ہو یا اجتماعی، کو باطل قرار دیا ہے، اور انسانوں کی عظمت و تکریم کا ملاک صرف تقوی و پاکیزگی میں قرار دیا ہے۔
سامعین، آئیے اب سورہ حجرات کی 14ویں اور 15ویں آیتوں کی تلاوت سے اپنے دل کو نور قرآن کریم سے منور کرتے ہیں۔ ارشاد قدرت ہوتا ہے:
قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئا إن الله غفور رحيم انما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون۔
یہ بددو عرب کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے ہیں، تو آپ کہہ دیجئے کہ تم ایمان نہیں لائے، بلکہ یہ کہو کہ اسلام لائے ہیں، کہ ابھی ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا ہے، اور اگر تم اللہ تعالیٰ اور رسول کی اطاعت کرو گے تو وہ تمہارے اعمال میں سے کچھ بھی کم نہیں کرے گا، کہ وہ بڑا غفور اور رحیم ہے۔ صاحبان ایمان صرف وہ لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول پر ایمان لے آئے اور پھر کبھی شک نہیں کیا، اور اس کی راہ میں اپنے مال اور اپنی جان سے جہاد بھی کیا۔ در حقیقت یہی لوگ اپنے دعوی ایمان میں سچے ہیں۔
سامن، یہ آیات کریمہ ایمان کا دعویٰ کرنے والوں کو متوجہ کرتی ہیں۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم خدا اور اس کے رسول پر ایمان لائے ہیں اور اسے دوسروں پر فخر و مباحات کے طور پر استعمال کرتے ہیں، لیکن قرآن کریم میں ارشاد ہوتا ہے، یہ لوگ اپنی زبان سے ظاہر کرتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں اور ایمان لائے ہیں، لیکن عملی طور پر خدا اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور سر تسلیم خم نہیں کرتے، حالانکہ ایمان و عمل ایک دوسرے کے ساتھ وابستہ ہیں اور ہر ایک شخص کی دوسرے شخص کے بغیر کوئی اہمیت نہیں ہے۔ آیہ کریمہ مزید لوگوں کے دلوں میں ایمان کے نفوذ کرنے کی دو علامتوں کی جانب اشارہ کرتے ہوئے فرماتی ہے: حقیقی مومن وہ ہے جو راہ خدا کی حقانیت کے سلسلے میں ذرہ برابر بھی شک و تردید میں مبتلا نہ ہو۔ دوسرے یہ کہ انسان اپنی جان و مال کو دین کی راہ میں خرچ کرے اور اس راہ میں جتنی بھی جان فشانی ہو اسے برداشت کرے۔
سامعین، ان آیات کریمہ سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ جو شخص دیندار ہونے کا دعویٰ تو کرتا ہے، لیکن اس کا عمل خداوند عالم اور پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق نہ ہو، تو ایسا شخص اگرچہ دنیا میں مسلمان ہونے جیسے افتخارات سے بہرہ مند ہے، لیکن آخرت میں اسے کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ ایمان کا مسکن و مرکز قلب ہے، نہ کہ زبان، اور ایمان تک پہنچنے کا راستہ عملی اطاعت ہے، نہ کہ زبانی اظہار، یعنی عمل دل کی باتوں کو تصدیق کرتا ہے۔ اس کے علاوہ قرآن کریم اور کلام خدا اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم اور گفتگو بھی دین کا جز ہے، جس کی پیروی و اطاعت لازم ہے۔ دین خدا سے جہاد اور دفاع حقیقی دینداروں اور دعویٰ کرنے والوں کی شناخت کی علامت ہے۔
سامعین، آئیے اب سورہ حجرات کی 16ویں سے 18ویں آیتوں کی تلاوت سے اپنے قلب کو نور قرآن سے معطر کرتے ہیں۔ ارشاد رب العزت ہوتا ہے:
قل أتعلمون الله بدينكم والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض والله بكل شيء عليم يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين ان اللہ یعلم غیب السماوات والارض واللہ بصیر بما تعملون۔
آپ کہہ دیجئے کہ کیا تم خدا کو اپنا دین سکھا رہے ہو، جبکہ وہ آسمان اور زمین کی ہر شے سے باخبر ہے اور وہ کائنات کی ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ یہ لوگ آپ پر احسان جتاتے ہیں کہ اسلام لے آئے ہیں، تو آپ کہہ دیجئے کہ ہمارے اوپر اپنے اسلام کا احسان نہ رکھو، یہ خدا کا احسان ہے کہ اس نے تم کو ایمان لانے کی ہدایت دے دی ہے۔ اگر تم واقعتاً دعوی ایمان میں سچے ہو، بے شک اللہ تعالیٰ آسمان و زمین کے ہر غیب کا جاننے والا اور وہ تمہارے تمام اعمال کا بھی دیکھنے والا ہے۔
سامن، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں بعض لوگ آپ پر احسان جتاتے اور کہتے تھے کہ ہم ہی تھے جو آپ پر ایمان لائے اور آپ کی نصرت و مدد کی، لہذا قرآن کریم ان کو مخاطب قرار دیتے ہوئے فرماتا ہے، تم لوگ یہ کیسی ناروا باتیں کر رہے ہو؟ ہرگز ایسا نہیں ہے، بلکہ خدا اور اس کے رسول کا تم پر احسان ہے کہ تمہاری ہدایت کی اور تمہیں جہالت و ظلمت سے نکال کر ایمان کے واضح اور روشن راستے کی جانب ہدایت فرمائی ہے۔ اس کے علاوہ اگر تم اپنی باتوں میں سچے ہو تو تمہیں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر احسان جتانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ جو خدا زمین اور آسمان کے تمام امور سے آگاہ ہے وہ تمہارے باطن سے بھی آگاہ ہے اور یہ بھی جانتا ہے کہ تم کس قدر اس کے دین کے پابند ہو۔
سامعین، اس آیت کریمہ سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اپنے اعمال کی وجہ سے خدا اور رسول پر احسان نہ جتاؤ، کیونکہ وہ تمہارے ایمان و عمل کا محتاج نہیں ہے، بلکہ ظلمت و جہالت سے رہائی اور راہ حق کی جانب ہدایت کر کے تمہیں عظیم نعمتوں سے سرفراز کیا ہے، اور خداوند عالم نے تم پر احسان کیا ہے، پس ان لوگوں کا ہم پر احسان ہے۔ سامعین، اسلامی معاشرے میں ہمیشہ ہوشیار رہنا چاہیے تاکہ زبان کے فریب اور ظاہری طور پر ایمان کا ادعا کرنے والوں کے فریب میں گرفتار نہ ہو سکیں، کیونکہ بعض لوگ اپنے اس دعوے میں سچے نہیں ہیں۔ زمین اور آسمان میں بہت سے پوشیدہ راز موجود ہیں جس سے پروردگار عالم آگاہ ہو باخبر ہے۔
سامن، ان آیات کریمہ کی تشریح و وضاحت کے ساتھ سورہ حجرات کی مختصر تفسیر ختم ہوتی ہے۔ انشاءاللہ ہم اگلے پروگرام میں سورہ قاف کی تفسیر بیان کریں گے اور قرآن کریم کے بہترین مطالب سے آپ کو روشناس کرائیں گے۔ آپ کو خداوند عالم کے پناہ میں دیتے ہوئے آپ کے مفید مشوروں کے منتظر ہیں۔ اجازت دیجئے، خدا حافظ۔
قرآن کو پڑھنا ہے، قرآن سنانا ہے، قرآن کو پڑھنا ہے، قرآن سنانا ہے۔ سمجھنا ہے جو کچھ اس میں لکھا ہے اس کو سمجھنا ہے، کردار کو بھی اپنے پھر ہم نے پرکھنا ہے، بھٹکے ہوئے لوگوں کو، بھٹکے ہوئے لوگوں کو ہم نے سمجھانا ہے۔
سامعین، ابھی آپ قرآن آیات کی مختصر تفسیر و مفاہیم پر مبنی ہفتہ وار پروگرام کلام نور سماعت فرما رہے تھے، اور سامعین، اب وقت ہوا ہے تاریخی معلومات پر مبنی ہمارے روز کے سلسلے یادوں کے جھروکے کا، اور اس کے بعد آج کے دن کی دعا پر ہماری صبح کی نشریات اپنے اختتام کو پہنچے گی۔ پروگرام کے اس حصے میں میزبان حسین تقوی آپ سے اجازت چاہے گا، تو سماعت فرمائیے پروگرام یادوں کے جھروکے۔
عزیز سامعین، اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروکے لے کر حاضر خدمت ہیں۔ گلشن نقوی کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، آج کا پروگرام ماضی میں 10 آذر، 6 جمادی الاول اور 1 دسمبر کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے۔ چھ جمادی الاول سن 414 ہجری قمری کو معروف مسلمان ریاضی دان ابو سعید محمد ابن عبد الجلیل سیستانی کا انتقال ہوا۔ وہ ریاضی، ہندسہ اور نجوم کے زبردست استاد تھے۔ ابو سعید سیستانی جو بھی علم حاصل کرتے تھے اس کے بارے میں کتاب لکھتے تھے اور اپنے علم کو دوسرے لوگوں تک پہنچاتے تھے۔ ان کی ایک اہم کتاب کا نام جامع شاہی ہے جو ریاضی سے متعلق ہے، اور اس کتاب کو آزاد الدولہ کے نام سے عنوان کیا گیا ہے۔ یکم دسمبر سن 1825 عیسوی کو یورپی ملکوں کے تاریخی اتحاد سے زار روس کی شاہی حکومت کے نکلنے کے بعد اس اتحاد کا شیرازہ بکھر گیا۔ مقدس اتحاد کے نام سے موسوم اس یونین کی بنیاد 1815 میں نیپولین بوناپارٹ کے سقوط کے بعد اس وقت پڑی جب روس، آسٹریا اور پروشیا کی شاہی حکومتوں کے درمیان ویانا کانگریس تشکیل پائی۔ اس یونین میں شامل ملکوں نے عیسائیت کی بنیاد پر باہمی تعلقات کو استوار کرنے کا عزم کیا۔ بعد میں بہت سے دیگر یورپی ممالک بھی اس مقدس اتحاد کا رکن بن گئے۔ تاہم چونکہ اس یونین کا منشور کلیات پر مبنی تھا، لہٰذا اس سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اسے بعد کے برسوں میں مقدس اتحاد کی رکن حکومتوں کی جانب سے عوامی اور انقلابی تحریکوں کو کچلنے کے لیے استعمال کیا گیا۔ یکم دسمبر سن 1919 عیسوی کو ہندوستان کی جد و جہد آزادی کے رہنما مہاتما گاندھی نے سول نافرمانی کے اپنے نظریے کا اعلان کیا۔ انہوں نے یہ نظریہ سیاسی مقاصد کے حصول کے لیے اختیار کیا تھا۔ مہاتما گاندھی نے 6 نومبر 1913 سے جد و جہد کی اس روش کو شروع کیا تھا اور جنوبی افریقہ میں پہلی وسیع ریلی نکالی تھی۔ مہاتما گاندھی نے، جو 2 اکتوبر 1869 کو پیدا ہوئے اور 30 جنوری 1948 کو قتل کر دیے گئے، برطانیہ میں قانون کی تعلیم حاصل کی تھی۔ انہوں نے اپنے مذکورہ نظریے کے بارے میں لکھا ہے کہ جب تک لوگ کسی تحریک کی سچی حمایت نہیں کریں گے، وہ تحریک کامیاب نہیں ہو سکتی۔ دس آذر سن 1316 ہجری شمسی کو ایران کے مجاہد اور حریت پسند عالم دین آیت اللہ سید حسن مدرس کو ایران میں پہلوی حکومت کے ظالم حکمران رضا خان کے اعلی کاروں نے شمال مشرقی ایران کے شہر کاشمر میں شہید کر دیا۔ وہ سن 1249 ہجری شمسی میں ایران کے وسطی شہر اردستان میں پیدا ہوئے تھے۔ آیت اللہ مدرس نے ملک میں جب ظلم و ستم کا مشاہدہ کیا تو انہوں نے حکومت وقت کے خلاف جد و جہد کا آغاز کر دیا، اور قومی پارلیمنٹ کے تیسرے دور کے رکن منتخب ہونے کے بعد انہوں نے ایران کے ظالم حکمرانوں اور سامراجیوں کی مداخلت کے خلاف اپنی جد و جہد تیز کر دی۔ رضا خان پہلوی ان کو ہمیشہ اپنا سخت ترین دشمن سمجھتا تھا۔ آیت اللہ مدرس نے ایران کے نازک ترین حالات میں شجاعت و بہادری کا مظاہرہ کیا اور قانون و انصاف اور دیانت کی بات کی۔ وہ ہمیشہ کہا کرتے تھے کہ ہماری سیاست ہمارا دین اور ہمارا دین ہماری سیاست ہے۔ یکم دسمبر سن 1972 عیسوی کو جدید اردو تنقید کے معمار پروفیسر سید احتشام حسین نے وفات پائی۔ وہ 1912 عیسوی میں ہندوستان کے اعظم گڑھ ضلع کے ماہل قصبے میں پیدا ہوئے۔ ابتدائی تعلیم کے بعد انہوں نے الہ آباد کا رخ کیا، جو اس وقت تعلیم کا ایک بڑا مرکز تھا۔ وہ ایک ادیب ہی نہیں بلکہ ایک بڑے مفکر، مقرر، معلم اور عظیم انسان بھی تھے۔ انہوں نے اپنی فکر و نظر سے پوری ایک نسل کو متاثر کیا اور اسے اپنا گرویدہ بنا ڈالا۔ تنقید کے میدان میں جو گل بوٹے انہوں نے کھلائے، اسی بنا پر مفسر قرآن اور جید عالم دین مولانا عبد الماجد دریابادی نے اس پورے دور کو دور احتشامی کے نام سے منسوب کیا ہے۔ وہ الہ آباد یونیورسٹی کے شعبہ اردو کے صدر بھی رہے۔ یکم دسمبر کو ایڈز کا عالمی دن منایا جاتا ہے۔ ایڈز ایک مہلک بیماری اور صحت سے متعلق عصر حاضر کے سب سے بڑے مسائل میں سے ایک ہے۔ ایڈز کا مرض ایک جرثومے یا وائرس سے پھیلتا ہے، جسے ایچ آئی وی کہتے ہیں۔ سن 1981 میں نیو یارک کے ہم جنس پرستوں میں سرطان یا کینسر کی ایک قسم کی بیماری پھیلنے کی رپورٹ منظر عام پر آئی تھی۔ تقریباً اسی زمانے میں کیلیفورنیا اور نیو یارک میں پھیپھڑوں کے ایک نادر انفیکشن میں مبتلا افراد کی تعداد میں اضافہ ہو گیا۔ اگرچہ اچانک پھیلنے والی ان دونوں بیماریوں کا سبب واضح نہیں ہوا تھا، لیکن مذکورہ دونوں واقعات کو ایڈز کا آغاز قرار دیا جاتا ہے۔ ایک سال کے دوران یہ بیماری بغیر کسی نام کے بڑے پیمانے پر پھیل گئی۔ بالآخر سن 1982 میں اس کو ایڈز کا نام دے دیا گیا۔ سن 1988 سے ایڈز کا عالمی دن منایا جاتا ہے، جس کا مقصد ایڈز کے بارے میں لوگوں کو آگاہ کرنا اور اس سے مقابلے اور بچاؤ کے طریقے بتانا ہے۔ سامعین، اسی کے ساتھ یادوں کے جھروکے کے پروگرام ختم ہوتا ہے۔ سامعین، ابھی آپ پروگرام یادوں کے جھروکے سماعت فرما رہے تھے، اور اب سماعت فرمائیں آج کے دن کی مخصوص دعا۔ اس دعا کے ساتھ ہی ریڈیو تہران کی آج کی پہلی اردو مجلس کی نشریات بھی ختم ہو جائیں گی۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی اذهب اللیل مظلما بقدرته وجاء بالنهار مبشرا برحمته وکسانی ضیاءه وانا فی نعمته۔ اللهم فكما ابقيتني له فابقني لامثاله وصل على النبي محمد وآله ولو تفجعني فيه وفي غيره من الليالي والأيام بارتكاب المحارم واكتساب المآثم وارزقني خيره وخير ما فيه وخير ما بعده واصرف عني شره وشر ما فيه وشر ما بعده۔ اللهم إني بذمة الإسلام أتوسل إليك وبحرمة القرآن أعتمد على وبمحمد المصطفى صلى الله عليه وآله أستشفع لديك فأعرف اللهم ذمتي التي رجوت بها قضاء حاجتي يا أرحم الراحمين اللهم اقض لي في الخميس خمسا لا يتسع لها إلا كرمك ولا يطيقها إلا نعمك سلامة أقضى بها على طاعتك وعبادة أستحق بها جزيل مثوبتك وسعة في الحول من الرزق الحلال وأن تؤمنني في مواقف الخوف بأمنك وتجعلني من طوارق الحموم والغموم في حسنك وصل على محمد وآل محمد واجعل توسلي به شافعا يوم القيامة نافعا إنك أنت أرحم الراحمين.